واضح کفر ہو. تاویل نہیں کی ایسا کہا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا اس کا نتیجہ نہیں, کھل کر کے کہتا ہے کہ دین اسلام اسلامی نظام جو ہے وہ اس زمانے کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر اس طرح کہتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہے, لیکن وہ کوشش کر رہا ہے اور کامیاب نہیں ہے. غلط قسم کے لوگ اس کے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں, نہیں چل سکتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو کافر مطلق نہیں کہا جائے. اس وجہ سے ایسے کے خلاف آواز اٹھانا بھی غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ سلسلہ چل نکلے گا. کل کوئی شخص آ کر کے قبضہ کر لیا, پھر پرسوں آ کر کے دوسرے نے ہتھیار اٹھا کر کے اس پر قبضہ کیا, تیسرے دن ایک خونریزی کا ایک سلسلہ نکل جائے گا. اس وجہ سے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اس سے منع فرمایا. السموتا والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا کی چوٹی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جہاد کی اسپرٹ مسلمانوں کے اندر موجود رہنی چاہیے. جہاد کی چنگاری ہمیشہ بہرحال ان کے دلوں میں دہکتی رہنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من لم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو فلیس من اللہ فی شیء, جو شخص اللہ کے لیے غزوہ اور جہاد نہ کرے, جہاد جب قائم ہو گیا یہ جہاد کی ضرورت نہ کرے تو اللہ اس سے بری ہے. اسی طرح جہاد نہیں ہے قائم, لیکن جہاد کے لیے دل میں جگہ ہونی چاہیے, ہمیشہ نفسیاتی طور پر اس کے لیے ہمیشہ تیار خود رہنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو تیار, بچوں کو جو ہمارے ماتا ہے ان کو تیار رکھنا چاہیے کہ اگر دین ایمان کا مسئلہ آ رہا ہے اور جان دینے کا مسئلہ آ رہا ہے تو دین کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. ایک چیز نفسیاتی ہے, آدمی اچانک کسی چیز میں اگر کسی چیز میں مبتلا ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس سے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو, بھاگ کھڑا ہو, لیکن جب دل میں یہ چیز ہمیشہ گزرتی رہے گی آتی رہے گی انشاءاللہ اگر ایسا موقع آیا تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے. انا اول قائم, سب سے پہلے میں ہتھیار لے کر کے کھڑا ہوں گا. تو یہ چیز بہرحال ایک اسلام کی چیز ہے. اللہ تعالی جہاد کو قائم کرے, اور جب تک جہاد نہیں رہے گی تب تک مسلمانوں کو عزت نہیں ملے گی, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ اعوذ باللہ و بکا کہنا بھی یہ جائز نہیں ہے, لیکن کیسے کہنا جائز ہے, ان یقول باللہ ثم بکا, اسی معنی میں اسی حدیث صحیح پر قیاس کر کے انہوں نے کہا کہ جیسے کہ ماشاء اللہ ثم مشید, اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے پھر آپ چاہیں گے, اسی طرح اگر آپ کہیں کہ میں آپ کی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں پھر آپ کی پناہ چاہتا ہوں, اللہ کی مدد چاہتا ہوں پھر آپ کی مدد چاہتا ہوں, یہ بہرحال یہ چیز جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے نہیں صرف آپ ہی کی پناہ چاہتے ہیں تو یہ شرک ہو گیا. اسی طرح کہ لو اللہ ثم فلان, یہ چیز کہنا جائز ہے. باب ما جاء فی من لم یقنع بالحلف باللہ, اللہ کی قسم کھا کر کے اگر کوئی شخص اپنے کو کسی چیز سے بری کر رہا ہے یا اپنے کو سچا ثابت کر رہا ہے, تو اللہ کی قسم لے کر کے بھی اگر کوئی شخص راضی نہ ہوا تو اس کا کیا حکم ہے. یہ چیز یعنی جیسے عام قاعدہ ہے اسلام کا, البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, آپ نے کسی چیز کا دعویٰ کیا یہ کتاب ہماری ہے, کیسے ہیں اس کے لیے آپ کو دو گواہ لانے ہوں گے, یا ایسے قرائن لا کر کے, گواہ کا بینہ کا مطلب ہر وہ چیز جو آپ کے دعوے کو واضح کرے, دعوے کو واضح کرے. کوئی ضروری نہیں کہ دو آدمی گواہ ہی ہوں, ایسے کوئی اور چیز بھی آ سکتی ہے, ایسے دلائل مل سکتے ہیں جس سے یہ چیز واضح طور پر ثابت ہو جائے گی کہ یہ چیز واقعی ہماری نہیں ہے, آپ ہی کی ہے, بینہ ہے. اسی وجہ سے اس کو بینہ کہا گیا ہے. بینہ کا ایک جز جو ہے وہ گواہ بھی ہے. آدمی جیسے کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السیاست الشرعیہ فی الطرق الحکمیہ, سیاست شرعیہ میں انہوں نے ایک مثال دی, کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں گواہ دو ہی ہوں, دو گواہ ہوں تبھی اس کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا. نہیں, ہر وہ چیز, ہر وہ قرینہ, ہر وہ اشارہ جو حق کو ثابت کرنے کے لیے مل رہا ہو وہ بھی بینہ میں داخل ہو. دو آدمی نکلے سامنے سے, آپ کو چٹیل میدان ہے, برابر زمین ہے, تیسرا چوتھا کوئی نہیں ہے, ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے, تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر لگی کہ اس کا جو ساتھی تھا وہ خون میں لتپت ہے. اور یہ صاحب جو ساتھ تھے ان کی تلوار جو ہے خون سے رنگین ہے. یہ بھی ایک بینہ ہے واضح طور پر, تیسرا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ایسی طاقت دیا کر کے جن اور شیطان اس طرح کا قتل کریں گے, ان کے لیے کوئی اور طریقہ ہے. تو اب اس وقت ان کو متہم کر سکتے ہیں, ان کو گھیر کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قتل تمہیں نے کیا ہے. البینۃ علی المدعی, گواہ مل جائیں وہ سب سے بڑی دلیل ہے. والیمین علی من انکر, آپ نے کوئی ایسا بینہ یا ایسا گواہ یا ایسی دلیل نہیں پیش کی یا کتاب آپ کی ہے, تو اب صرف میرے ذمہ یہ رہ جاتا ہے کہ میں قسم کھا لوں کہ یہ کتاب میری ہے. قسم کھا لینے کے بعد بھی آپ کو ہمیں جھوٹا کہنے کا حق نہیں ہے. اللہ کا نام لے لیا, یہ اللہ کے نام کے احترام کا ایک جز ہے اور احترام کا ایک مسئلہ ہے. اب جب اللہ کا نام لے کر کے قسم کھا لیا تو بہرحال رضامندی کا اظہار آپ کو کرنا ہے. دل میں یہ نہیں رکھنا ہے کہ جھوٹی قسم اس نے کھائی. ہاں اگر کوئی ایسی دلیل مل رہی ہے کہ جھوٹی قسم کھائی تو ٹھیک ہے آپ بول سکتے ہیں, لیکن جب اللہ کی قسم کھا لی تو آپ کو اس کو سچ ماننا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیارے رسول کو ہم نے کہتے سنا, آپ نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم, اپنے آبا و اجداد کی قسم نہ کھاؤ. وہ ابی و جدی, لوگ قسم کھاتے تھے, میرے باپ کی قسم, میرے دادا کی قسم, میرے چچا کی قسم, میرے گھر کی قسم کھایا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں. پیارے رسول نے ہر چیز کو نئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو ڈھالا اور ان کو سکھایا. لا تحلفوا بآبائکم, من حلف له باللہ فلیصدق, اللہ کا نام لے کر کے اگر قسم کھا لیا جائے کسی چیز پر تو اس کے اوپر واجب ہے, فلیصدق, اس کو سچ سمجھے. اس کے باوجود بھی اس کو متہم کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اگر اس کی نافے مسئلہ کرنا ہے, آپ کو ہائی کورٹ میں لے جانا ہے اور اس سے ہائی کورٹ میں لے جانا ہے تو آپ دلیل پا رہے ہو تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو وہی معاملہ کو ختم ہونا چاہیے. یہ چیز مسلمانوں کی حقیقت میں بہت ہی غلط چل رہی ہے. اگر اس نے جھوٹ قسم کھائی تو اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا اللہ کے ہاں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اللہ کا نام سن کر کے اس کو سچ مان لینا ہے. ومن حلف له بالله فليرضى, اللہ کے لیے اگر اللہ کا نام لے کر کے کسی کے لیے قسم کھائے گی کسی کے سامنے تو اس سے اس کو راضی ہونا چاہیے. ومن لم يرضى فليس من الله, جو شخص قسم اللہ کی قسم کھا لینے کے بعد بھی اللہ کے نام کی قسم کھا لینے کے بعد بھی رضامندی نہیں اس کو آئی یا راضی نہیں ہوا, لیس من اللہ, اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے, اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگرچہ یہ لیس من اللہ فی شے کا مطلب اس طرح کی بہت احادیث میں کئی جگہوں پر اس طرح کی تعبیر کلام پاک میں آئی ہے, اس میں بعض جگہوں پر ایسی چیزیں ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں اس پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے, یہاں بھی گناہ کبیرہ پر اطلاق ہوا ہے. اور گناہ کبیرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا ہے الا یہ کہ کفر کا ارتکاب کرے, بڑا گناہ کر کے بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ نہیں سمجھتے لیس من اللہ فی شیء, یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک ترہیبی تخویفی ڈراوے کا ایک لفظ ہے, علماء نے کہا اس کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے بس اسی لفظ میں کہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں سن کر کے تاکہ آدمی ڈر لے تاکہ وہ خوف زدہ ہو جائے. اب اس کی تفسیر لمبی یہ کی جانے لگے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے گناہ میں پھنس گیا کفر سے نہیں نکلا, پہلے جب سنے گا تو سوچے گا ہو سکتا ہے ہم کفر کے حد میں داخل ہو گئے, لیکن جب اسی طرح اس کے سامنے بیان کیا جائے گا ڈر کر کے وہ اس چیز سے رک جائے گا. فلیس من اللہ فی شیء, اسی طرح بخاری شریف کی دوسری روایت ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں, امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع, امرنا بعیادۃ المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس واجابۃ الداعی والسلام ورد السلام على المظلوم وابرار القسم, اور دوسری روایت میں ابرار المقسم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم دیا, جس میں سے یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرستی کرو, اسی طرح انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کو لے جا کر کے دفن کرو, اگر کوئی نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر چند ہی آدمی ہیں ان کے علاوہ اس کی تجہیز و تکمیل نہیں ہو پا رہی ہے تو ان کے اوپر فرض عین ہو گیا، اگر چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو گناہ آئے گا، لیکن اگر دوسرے یہ کام کر لے رہے ہیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. اسی طرح تشمیت الحاطس، اگر کوئی چھینک رہا ہے اور اس چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا تو آپ کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، گناہگار ہوگا آدمی اگر اس واجب کو چھوڑ دے گا کہ وہ کہے یرحمک اللہ. تشمیت گویا دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے دشمن کو، تمہارے دشمن کو تم سے خوش نہ کرے. اسی طرح اجابت الداعی، اگر کوئی شخص دعوت دے رہا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ اجابت الداعی للولیمہ، یعنی اگر شادی کی دعوت ہے خاص طور پہ تو وہ زیادہ اہم ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دعوت ہے تو کم از کم اس کو، یعنی اگر وہ اجازت نہیں دے رہا تو بہرحال حاضر ہونا ضروری ہے، الا یہ کہ آدمی کے پاس عذر ہو، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی تعلق، اسلامی اخوت، بھائی چارگی کا ایک بہت بڑا کی بہت بڑی نشانی ہے. اگر آپ اس کی دعوت کو نہیں قبول کریں، لوگ محسوس کریں کیوں نہیں آیا، یہ سب چیزیں ہیں. بہرحال اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب ضرور دو. جواب دینا فرض ہے، سلام کرنا بھی فرض ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں سلام کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے سلام کیا آپ کو تو اس کا جواب دینا بہرحال فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس سے اچھا جواب دو، یا اسی طرح جس طرح انہوں نے سلام کیا اس کا اسی طرح السلام علیکم السلام علیکم. اگر اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے اچھا جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے بڑھ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ نصر المظلوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سات چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی شخص مظلوم ہے، اس پر لوگ ظلم کر رہے ہیں یا کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس مظلوم کی مدد کرو. مظلوم کی مدد کی راہ میں ظالم کی بھی مدد ہو جاتی ہے حقیقت میں، کیونکہ اگر راستہ، اور یہ چیز واجب ہے حقیقت میں اجتماعی مسائل میں، یہ چیز واجبات میں سے ہے، اگر آدمی طاقت رکھتے ہوئے بھی مظلوم کی مدد نہیں کر رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس فرض کے بارے میں اس سے پوچھے گا. اور جب اس کی آپ نے مدد کی بر وقت تو ظالم کی مدد ہو گئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا گیا، ہاتھ کاٹ لیا گیا، وہ آئندہ کے لیے بھی اب دوسرے گناہوں سے یا دوسرے پر ظلم کرنے سے ڈرے گا. لیکن جب آپ نے چھوڑ دیا، آج آپ کے فلاں کے ساتھ ظلم کیا، کل تیسرے کے ساتھ، پرسوں چوتھے کے ساتھ، دوسرے دن آ کر کے اسی شخص کے ساتھ جس کے سامنے حادثہ، اس کے ساتھ بھی ظلم کر سکتا ہے، لیکن پہلے ہی دن جب اس کا آگاہ مار دیا ہم نے، اس کی ہمت ختم کر دی، تو پھر وہ سوچے گا کہ اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے تو ہمارے خلاف لوگ آواز اٹھائیں گے. یہ واجب ہے نصر المظلوم. مسلمانوں میں اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے. اسی طرح ابرار المقسم، کوئی شخص قسم کھا رہا ہے تو اس کو صحیح مان لینا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا جو حکم دیا ہے، ابرار القسم، قسم کھانے والے کی قسم کو صحیح ماننا، جھوٹا ہی ہو لیکن جب اللہ کا نام لے لیا تو بہت بڑی چیز، بڑا کام کر دیا اس نے، بہت بڑی ذات کا نام لے لیا، اس ذات کے احترام میں ہمیں اس کو صحیح مان لینا ہے. من حلف باللہ بل جی اصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں مکے میں مقیم ہوں، میری نظر سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث گزری ہے جس کے مطابق مکہ والوں کے لیے میقات گھر ہی ہے. اور اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میقات حج اور عمرہ دونوں کے لیے ہے. صحیح حدیث کی روشنی میں سچائی بتائیے. آپ کی بات صحیح ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواقع کا ذکر کیا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے تو آپ نے کہا ہن لہن ولمن اتى علیہن ممن اراد الحج والعمرہ حتی اہل مکہ من مکہ. یہ مواقع ان لوگوں کے لیے ہے جو ان اطراف سے آ رہے ہوں یا کوئی دوسرے سمت کا آدمی کسی دوسرے میقات پر گزر رہا ہے تو وہاں سے احرام باندھے. حتی اہل مکہ من مکہ، عمرہ اور حج کے لیے مکے والے مکے ہی سے احرام باندھے. یہ بات صحیح ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے، یہ علماء نے کہا ہے ایک چیز احتیاطی فتوا یہ سمجھے، احتیاطی مسئلے کا حل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ ان کے علاوہ اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عمرے کے لیے بھی مکے کا آدمی، مکے میں مقیم آدمی، مکے ہی سے عمرہ باندھ کر کے اپنے گھر سے مکے کی کسی کونے سے آ کر کے عمرہ کر لے، یہ رائے ہے. لیکن اکثر علماء کی رائے ہے اور یہی چیز صحیح معلوم ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی روشنی میں کہ باہر نکلنا ضروری ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ سب سے بڑی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ مکے والوں تمہیں عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کرنا ہی چاہتے ہو بھائی تم فجالو بینکم وبین الحل وادیاً, اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو کسی حدود حرم سے باہر کسی وادی میں جا کر کے وہاں سے احرام باندھو. یہ واضح طور پر صحیح روایت میں ان سے یہ بات آئی ہے. کسی بحث میں میں نے دیکھی یہ بات, کسی نے کہا یہ ایک صحابی کی رائے اس کو نہیں مانی جائے گی. نہیں, صحابی کا فہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے, اور یہ بھی ایک چیز ملاحظہ کی ہے کہ یہ روایت جو ہے حتی اہل مکہ من مکہ, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نے روایت کی ہے, من جملہ صحابہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں بھی یہ لفظ ہے, اس کے باوجود انہوں نے فتویٰ دیا ہے. تو گویا ان کا اجتہاد ہمارے لیے اور کسی امام یا کسی بعد کے کتنے بڑے آدمی ہوں ان کے اجتہاد سے یہ ان کا اجتہاد ہمارے نزدیک زیادہ پیارا ہے. اس وجہ سے اگر احتیاطاً آدمی باہر جا کر کے عمرہ کرے, ہم اسی کو ہمیشہ کہتے ہیں پیارے رسول نے حضرت عائشہ کو باہر بھیجا تو اس میں کہتے ہیں وہ باہر سے آئی ہی تھیں اس وجہ سے باہر گئیں, مکے والی نہیں تھیں اور کچھ, بہرحال ایک چیز آ سکتی ہے. لیکن جب ایک صحابی کا فتویٰ ملا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں, یہ قصہ مشہور ہے ازرقی وغیرہ نے لکھا ہے مکے کی تاریخ میں, کہ جب انہوں نے کعبہ شریف کو بنایا تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص میری اطاعت کو قبول کر رہا ہے, اس وقت وہی خلیفہ تھے, تو وہ مکے تنعیم جا کر کے عمرہ کرے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ آ کر کے قربانی کرے. تو باہر نکلے تنعیم سے آ کر کے انہوں نے عمرہ کیا. روایت میں آتا ہے دبت الارض سہلہا وجبلہا, پوری یعنی پہاڑ اور وادی لوگوں سے گونج کر کے چل رہی تھی. ایسے تو گئے لوگ اور بہت کچھ ذبح کیا. کہتے ہیں کہ مکے کے کسی کونے میں نکلے آدمی تو وہاں جانوروں کے پیر اور سر ملتے تھے لوگوں کے لیے, اللہ کے لیے لوگوں نے ذبح بھی کیا. تو ان سب دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی باہر نکل کر کے مکے کا احرام عمرے کے لیے باندھے, لیکن مکے کے لیے حج کے لیے قطعاً اپنی جگہ سے باندھے, نہ حرم میں آنا ہے اس کو اور نہ کسی جگہ جانا ہے. میرے بھائی شارجہ سے آ رہے ہیں حج کے لیے, ان کا معلم انہیں مدینہ لے جانا چاہتا ہے, وہ مدینہ نبوی کی زیارت کے بعد انہیں مکہ لے آئے گا عمرہ اور حج کے لیے, کیا یہ شریعت سے کے اعتبار سے صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, اگر وہاں اگر وہ ڈائریکٹ آتے تو ہو سکتا ہے الملم کے ذریعے سے یا ریاض کے جو کا جو میقات ہے اس راستے سے آتے, لیکن اگر مدینے کے راستے سے آ رہے ہیں تو پیارے رسول کے میقات سے وہ احرام باندھ ہے وہ صحیح ہے, اور آ کر کے پھر وہ یہاں عمرہ کریں پھر حج کا احرام الگ باندھیں گے. انشاءاللہ صحیح ہے پورے طور پر. انشاءاللہ عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بھاری پڑتی ہے, حدیث شریف صحیح ہے آپ کی بات, حدیث شریف میں ہے ان اکثر الصلوات على المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر, منافقین پر سب سے بھاری پڑتی کیونکہ یہ آرام اور کام کا ٹائم ہوتا ہے. نماز برائی سے دور رکھتی یہ جانتے ہوئے بھی لوگ ٹی وی پر ناچ گانا دیکھتے ہیں اور موسیقی سن لیتے ہیں, ایسے لوگ کیا منافقین کہہ سکتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں. آپ کہہ سکتے ہیں منافق جیسے کہ نبی کریم, یہ منافق کی ایک عادت ہے یا منافق کی یہ صفت ہے, لیکن پورے طور پر منافق ان کو کہنا یہ ایک جو اصطلاح ہے منافق کی اس معنی میں آدمی سمجھ کر کے بہرحال یہ چیز اگر سمجھے کہ پورے طور پر اسلام سے خارج ہو گیا تو یہ غلط ہے. یہ کہے کہ منافق کی ایک صفت, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں احتیاط کرتا ہے. چار چیزیں, چوتھی کیا ہے جی؟ اذا قاسم فجر, جب کسی بات پر بحث مباحثہ کرے تو گالیاں دیتا ہے, اور جس میں ایک صفت ہو گئی تو منافق کی ایک صفت اس کے اندر ہوئی, اور جس کے اندر چاروں صفتیں ہو گئی منافق خالص ہو گیا. یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے. منافق خالص کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے اتفاقی طور پر بالاتفاق یہ اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ عملی طور پر وہ منافق ہو گیا, لیکن اعتقادی طور پر منافق اصل وہ ہے جو کفر کو اللہ کی الوہیت اور اللہ کی عبادت کو نہ مانتا ہو، پیارے رسول کی رسالت کو نہ مانتا ہو، کفر چھپا کر کے اسلام ظاہر کرتا ہو، یہ ہے اعتقادی کفر. گویا نفاق کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک پہلو تو عملی نفاق، دوسرا اعتقادی. عملی طور پر وہ منافق ہوا لیکن اعتقادی طور پر منافق نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مسلمان کسی منافق کی کسی صفت سے متصف ہو. اس وجہ سے بہرحال یہ اس طرح کا واضح طور پر یا عام طور پر یہ کہنا کہ فلاں منافق ہے، نہیں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. البتہ آپ کہیں منافق کے اوصاف میں سے فلاں اوصاف اس کے اندر پائی جاتی ہے تفصیل کے ساتھ، کیونکہ منافق کا عام معنی جو لوگوں کے ذہن میں ہے یہی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کفر کو چھپا کر کے اسلام ظاہر کر رہا ہے. یہ چیز ایسے لوگوں پر ثابت نہیں آئے گی. آپ کا نام کیا ہے شیخ وسیع اللہ؟ آپ کا نام کیا ہے؟ بہت ہے. آپ نے نام کا معنی کیا ہے؟ آپ کے کہاں نام کا معنی کیا ہے؟ بہرحال آپ کی بات صحیح ہے. وصیت کے معنی، پہلی مرتبہ جب میں آیا 1366 میں، 1966 کے دسمبر میں پہلی مرتبہ جب مدینہ شریف پڑھنے آیا ہم، تو شیخ ابن باز اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان سے ملاقات کرانے کے لیے ہمارے جو دیا جاتا ہے سبحان اللہ بھائیوں نے، ہندوستان پاکستان کے اپنے سنبھی بھائیوں نے بڑی عزت کی ہم لوگوں کی. ایک ہفتے تک دعوتیں چلتی رہی سب. اس عزت کا ایک مظہر یہ بھی رہا کہ دوسرے ہی دن کئی لوگوں نے مل کر کے، ہم چار آدمی تھے، ان کو لے جا کر کے شیخ ابن باز سے ملاقات کرائی. بہت بڑے فرق کی بات. سب سے پہلے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جب پوچھا کہ کیا نام ہے، کہا وسیع اللہ. کہتے ہیں نام بدل لو، اس سے اچھا نام کوئی رکھ لو. تو ہم نے کہا شیخ غلط ہے؟ تو کہتے ہیں غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ اس قسم کے ناموں سے مانوس نہیں ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اس سے اچھا نام ٹھیک ہے. غلط نہیں کہا انہوں نے. اس کے بعد ہم نے کہا شیخ یہ اب سرٹیفکیٹ ہے، پاسپورٹ ہے، باہر نام بدلنا شبہ کا باعث بن سکتا ہے. صبر کر گئے. ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، عربی ادب کے بہت بڑے عالم، اور اسی طرح ہندوستان میں ہم لوگوں کے یہاں گئے تھے، وہاں بیٹھے تھے. ہم لوگ ان کا نام بچپن سے سنتے رہے، وہ لوگ وہاں گئے، ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 1943 میں وہاں تھے، 12 مدینے میں آئے پڑھانے وہ، سبحان اللہ. پھر ہم ان کو چپک گئے، ان کے ساتھ آتے جاتے رہے، صبح شام ان کے ساتھ بیٹھتے رہے. شیخ ابن باز کے پاس پھر گئے تو شیخ نے خود ان سے پوچھا، کہا اس نام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ بہت ہی اچھا نام ہے. یہ کہا شیخ نے، کوئی اس میں قباحت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ. وصینا، وصیت کے معنی حکم ہے، ہماری یہ وصیت ہے. یہ نہیں کہ مرنے والا ہی وصیت کرتا، نہیں. وصیت کے عربی معنی یہ ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، آپ سے پہلے کے لوگوں کو اور آپ کو ہماری یہ وصیت ہے، اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو. تو گویا ہر ایک، انہوں نے شیخ نے یہ کہا تو ہم سب وصی ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سینکڑوں تو نہیں کہہ سکتا، دسیوں ملاقاتیں ہوئی، لیکن کبھی انہوں نے نہیں کچھ کہا. بہرحال تو اس وجہ سے بہرحال ایک چیز ہے، والدین نے اور ایک نام رکھا، اس کو بہرحال غلط نہیں ہے، الحمدللہ قبول کیا جا رہا ہے. کیا حصول رزق کے لیے غیر مسلم ملک جانا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الارض اللہ واسعہ، غیر مسلم کے ساتھ، غیر مسلم کے پاس رہنا، غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرنا وقتی طور پر، غیر مسلم مسلم ملک میں آئے تو صحیح ہے، لیکن مسلم شخص کو جا کر کے وہاں رہنا، اقامت پذیر ہونا، اس سے پیارے رسول نے بہت سختی سے منع کیا ہے. لوگ جو دوسرے ملک میں رہتے تھے بہت ہی تمتراخ سے کہتے تھے کہ ہم لوگ بڑے امن میں ہیں اور بڑی فراخ روز، لیکن وہ اللہ گزشتہ سال اسی مجلس میں آ کر کے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، وہیں گجرات کے شاید رہنے والے تھے یا کہا کہتے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسے کی کمی نہیں دی، حساب نہیں ہے کوئی. کئی کمپنیاں چل رہی ہیں، کئی انڈسٹریز ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے محروم کیا ہے بچوں کی اطاعت یا بچوں کی فرما برداری سے. بچے ہماری بات نہیں مانتے. کیسے کہتے ہیں؟ صاف کہا انہوں نے، کہا لڑکی آ کر کے اپنے فرینڈ کو لے کر کے گھر میں ہمارے سامنے گھستی ہے، رہتی ہے رات گزار. انہوں نے، ہم نے کہا واللہ اسی طرح کا مسئلہ پوچھا، ہم نے کہا وہاں رہنا جائز نہیں ہے جہاں دین ایمان کا بٹا لگ رہا ہے. انہوں نے کہا ہم فیصلہ کر کے جا رہے ہیں کہ اپنی چیز ہم واپس لا کر کے اپنے ملک میں آئیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ، پیارے رسول نے واضح طور پر فرمایا لا تستضیئوا بنار المشرکین، مشرکین کی آگ سے روشنی نہ لو، یعنی اتنے قریب نہ رہو کہ ان کی روشنی تمہارے پاس آئے. دوسری روایت میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بری من کل مسلم.
میں بری ہوں ہر اس مسلمان سے جو کافروں کے درمیان اقامت پذیر ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کو اسلامی ملک کو ترقی دینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. میں نے آپ کا درس سنا ہے, مجھے آپ کا درس بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ نے ہمت افزائی کی بات کی. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا وقت ہمارا وقت بھی میں نے جس طرح سے ملتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نفع بخش بنائے. کوئی ایسی بات نہ نکلے جو بے سود ہو. بارا میں اور میری آپ سے اس وقت گزارش کہ آپ آئندہ عید یا جمعہ اردو میں والدین کے موضوع پر